الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، گزشتہ مضمون کے اندر آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عام گناہوں پر اللہ تعالیٰ اتنا جلدی نہیں پکڑتے، مگر چند ایک گناہ ایسے ہیں جن پر دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے فوری طور پر پکڑ آتی ہے. ان میں سے ایک سے متعلق مضمون آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو عمل کا رد عمل، ایکشن کا ریکشن اور مکافات عمل دیکھنا پڑتا ہے. اگر اپنے والدین کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس سے بڑھ کر حسن سلوک کرتی ہے، اور اگر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہوتی ہے تو اس کی اولاد اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے کرتی ہے. کئی واقعات آپ حضرات ذیل میں سماعت بھی فرمائے. دوسرا گناہ جو آپ نے ذکر فرمایا وہ ہے ظلم، زیادتی، کسی کو ستانا، تکلیف دینا، کسی کے ساتھ ناحق ایسا معاملہ کرنا جس کی وجہ سے اس کی حق تلفی ہو. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور ظلم کا بدلہ بہت جلد ظالم کو اللہ پاک چکھاتے ہیں. تیسرا گناہ کہ کسی کو کسی کی برائی پر، کسی گناہ پر عار دلانا، تو ذلیل و رسوا کرنا اور اس کو نظروں سے گرانے کے لیے اس کے عیب کو اچھالنا، یہ بھی ایک ایسا بھیانک گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ اللہ پاک کی طرف سے اسی گناہ میں اس عار دلانے والے کو مبتلا نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. اور چوتھا گناہ ہے تکبر، بڑائی کا بول ہو یا بڑائی کا قول ہو یا بڑائی کا عمل ہو، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ بہت جلد اللہ کی طرف سے متکبر کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں اسی ذیل میں بہت سے واقعات آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا بھی جائزہ لے لے اور پرکھ لے کہ کہیں میری زندگی میں بھی کوئی اس قسم کی کوتاہیاں تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ شامت اعمال میری زندگی میں بھی مجھ پر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک قول نقل فرمایا ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، کہ اے میرے بندو، پوری اللہ پاک نے انسانیت کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی جعلت الظلم، کہ میں نے حرمت علی نفسی الظلم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خود میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے اور اس ظلم کے عمل کو تمہارے اوپر بھی میں نے حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، لہذا تم سامنے والے پر کسی بھی انداز سے ظلم مت کرنا. اللہ تبارک و تعالی کے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ حرمت الظلم علی نفسی، خود میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے اوپر بھی میں نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے، لہذا فلا تظالموا، اپنی زندگی کے اندر تم اپنی ذات سے کسی کے اوپر بھی ظلم مت کرنا. انسان ہو، حیوان ہو، چرند پرند درند ہو، کسی بھی انداز سے ظلم و زیادتی کو منع قرار دیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ خود میں نے اپنے اوپر حرام کیا، تمہارے اوپر بھی ظلم و زیادتی حرام کی ہے. مت ستا غریب کو، غریب رو دے گا، سن لے گا اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ چند ایک دعائیں ایسی ہیں جو براہ راست سیدھی بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں، ان میں ایک مظلوم کی آہ اور اس کی بد دعا ہے. مظلوم بسا اوقات ظلم سہ کر لب کشا ہوتا ہے اور بد دعا کے الفاظ زبان پر لے آتا ہے، اور کبھی کبھار وہ صبر سے کام لیتا ہے، اس مظلوم کا صبر ظالم پر ایسا پڑتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مت ستا غریب کو، غریب رو دے گا جو بے بس ہو، بے سہارا ہو، بے یار و مددگار ہو، اس پر ظلم و زیادتی مت کرنا اپنے اثر رسوخ کے بلبوتے پر، اپنی طاقت اور جوانی کے بلبوتے پر، اپنی قوت اور اپنے اثر رسوخ اور تعلقات کے بلبوتے پر، کسی پر ظلم مت کرنا، مت ستا غریب کو، غریب رو دے گا، سن لے گا اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بد دعا کے الفاظ نہیں نکلے، لیکن چند ایک مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو اس قدر بے دردی کے ساتھ ستایا گیا کہ پلٹ کر جب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگلے کا کھانا خراب ہوا ہے. احد کا میدان تھا، پہلے مرحلے میں کامیابی ہوئی اور اس پہاڑ کے اوپر جن تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ کامیابی ہو یا ناکامی، دونوں صورتوں میں تم یہاں ڈٹے رہنا. کامیابی ہونے کی صورت میں وہ حضرات، اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ بس فتح ہو گئی اور کفار بھاگ چکے تو لہذا اب ہمیں چلنا چاہیے. امیر سمجھاتے رہ گئے کہ آپ کا جب تک حکم نہ آ جائے اس وقت تک ہم اپنے مورچے سے نہ ہلیں، لیکن یہ ایک اجتہادی غلطی ایسی ہوئی کہ وہ حضرات نہ مانے اور چل پڑے نیچے اترے. ادھر سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک کفار کے سپہ سالار تھے، اپنے ساتھ لشکر کو لیا اور پچھلی طرف سے آ کر وہ مورچہ خالی پا کر وہاں سے انہوں نے پھر چڑھائی کی ہے. یک لخت جو حملہ ہوا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور اس وقت جو پھر قیامت برپا ہوئی ہے تو 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے. ایک بہت بڑا پھر نقصان کا سامنا ہوا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس ایک حکم عدولی کا نتیجہ اس قدر بڑا نکلا کہ کامیاب بنا بنایا پورا معاملہ فتح ہو چکی تھی، وہ ناکامی میں تبدیل ہو گئی. اس کو ناکامی تو نہیں کہا جاتا لیکن بہرحال وہ فتح اس قدر بڑے نقصان کا سامنا ہوا کہ جانے بھی گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار یکے بعد دیگرے اس قدر انہوں نے موقع پا کر آپ پر حملے کیے کہ پوری مسلمانوں کی جماعت تتر بتر ہو گئی، وہ صفیں جو بنتی تھی جہاد کی وہ ساری منتشر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کفار نے گڑے کھودے تھے اس میں بھی آپ گڑے کی نظر ہوئے. یکے بعد دیگرے بالکل تابڑ توڑ حملے ہوئے. اس وقت عبداللہ ابن قمیعہ ایک شخص تھا، اس نے بہت طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کے اوپر ایک وار کیا اور وار کے ساتھ کہا کہ لو یہ میری طرف سے، جیسے کہا جائے اردو میں کہ لو میری طرف سے تحفہ قبول کرو، تو کہا کہ خذھا انا ابن قمیعہ، لو میری طرف سے یہ میرا وار قبول کرو اور میں ابن قمیعہ ہوں. اس وقت جو اس کا وار ہوا تو بڑا خطرناک تھا کہ جو خود کی کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار مبارک میں گھسیں اور ایک صحابی جو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے دانتوں سے ان کے دانت ٹوٹے اور آپ کی کندھے پر بھی بڑا سخت وار لگا اور آپ کا نیچے والا دندان مبارک شہید ہوا اور آپ کا یہ ہونٹ بھی کٹا، خونم خون ہوئے. تو اس وقت جو اس نے یہ جملہ کہا کہ خذھا انا ابن قمیعہ، لو یہ میری طرف سے وار قبول کرو میں ابن قمیعہ ہوں، اس وقت جیسے ہی وار ہوا آپ نے فرمایا اقمعک اللہ، اللہ تیرا صفایا کرے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ہستی پر ایک بدبخت و نامراد کا اس طرح جارحانہ حملہ اور اس طرح کا بھیانک جملہ کہنا، اس وقت جو آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تیرا قلع قما کرے، تیرا صفایا کرے، تیرا کام تمام کرے، بات تو آئی گئی ہو گئی، کفار بھی چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، شہداء کی تدفین کا عمل، سارا سب کچھ معاملہ بعد میں جب وہی ابن قمیعہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، ایک پہاڑ کے اوپر تھا، بکریوں کا ریوڑ چر رہا تھا کہ اسی دوران ایک بکرا جنونی ہو گیا اور اس جنونی بکرے نے اس کو آ گھیرا اور ٹکریں مار مار کے اس کا جو کچومر نکالا، پھر اس کے بعد جو اوپر سے اس کو گرایا تو یہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا، اس سے پہلے ہی اس کا کام تمام ہو چکا تھا، موت کے گھاٹ اترا. تو بعض دفعہ مظلوم کی آہ یا کسی بھی درد دل کی نکلی ہوئی صدا وہ ایسی سیدھی جاتی ہے کہ اگلے کا پھر کام تمام کر جاتی ہے. تو مت ستا غریب کو، غریب رو دے گا، سن لے گا اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. تو ظلم و زیادتی ہو، کسی کو ستانا ہو، دل آزاری ہو، ان تمام چیزوں پر آپ نے ممانعت فرمائی. خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وما انا بظلام للعبید، میں خود اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. حالانکہ اللہ پاک تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, وہ تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں, کائنات کا شہنشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ خود میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں خود اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ایک اور جگہ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ذرہ برابر, اس کو رائی کے دانے کے برابر, رتی برابر کہا جائے, کہا کہ اللہ پاک ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اس ذات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں تعلیم دلوائی ہے, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی خوبیوں کو اپناؤ. اللہ تعالی خود بھی کریم ہے, مہربان ہے, وہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ سامنے والوں کے ساتھ مہربانی کے معاملے کیے جائیں, نرمی کے معاملے کیے جائیں. ظلم و زیادتی خود اللہ پاک نے حرام کی ہے, اور اسی طرح اپنے بندوں کو بھی حکم دے دیا کہ اس حرام کی ہوئی چیز سے ہمیشہ بچتے رہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط تھے, اپنی امت کو محتاط کا درس دے کر گئے ہیں کہ یہ ظلم و زیادتی وقت کے اوپر تو انسان حاوی ہوتا ہے, سامنے والا مغلوب ہو جاتا ہے, ظلم سہ جاتا ہے, لیکن وقت انسان کو بہت جلد وہ انجام دکھاتا ہے, اس وقت پھر انسان رہ رہے کے پچھتاتا ہے. بسا اوقات وہ مظلوم انسان کی اس دائرے سے بھی باہر نکل چکا ہوتا ہے کہ انسان اگر اس سے تراش کر کے معافی مانگنا چاہے تو اس کے دس طرح سے باہر ہوتا ہے. تو زبان سے لے کر ہاتھ تک, زبانی طور پر کسی کو ستانا, دل آزاری, اور بڑھ بڑھ کر پھر آخر میں ہاتھ تک پہنچ جانا کہ ہاتھا پائی کرنا یا ظلم و زیادتی کرنا یا ناحق کسی کے اوپر کسی بھی طرح کی زیادتی کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبتن, ایمان 70 سے زیادہ شعبوں پر مشتمل ہے. ایمانی جو خوبیاں ہیں, ایمانی صفات ہیں, ایمانی اعمال ہیں, 70 سے بھی زیادہ خوبیاں اور اس کی صفات ہیں, کمالات ہیں. آج کا عام مسلمان صرف سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, مالدار تھا تو حج کر لیا, زکات دے دی, اللہ اللہ خیر صلاح, باقی میدانوں کے اندر صفایا. حالانکہ ایمان کا تو تقاضا اور جو حق اور صفات ہیں وہ ایک بہت پھیلا ہوا پورا انسان کی زندگی کے اوپر, تمام شعبوں کے اوپر حاوی پورا ایک نظام زندگی ہے کہ اس کی ذات اور متعلقات, اللہ تعالیٰ, پھر بندے, ان تمام حقوق کو دین اسلام نے پوری طرح بیان فرمایا ہے. تو فرمایا کہ ایمان اس کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں, اور 70 کا عدد عرب حضرات کے ہاں بسا اوقات کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو یعنی بکثرت اس کے شعبے ہیں, جس کے اندر فرمایا کہ افضلھا, سب سے افضل ترین جو شعبہ ایمان کا ہے, قول لا الہ الا اللہ. افضل ترین ایمان کا شعبہ اس بات کا اعتراف اور اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی مالک و خالق, وہی رب, وہی متصرف, وہی کائنات کے پورے نظام کو سنبھالے ہوئے چلانے والا ہے. اور فرمایا کہ ادناھا, ان ایمان کے شعبوں میں سب سے کمتر جو درجہ ہے, جو شعبہ ہے, اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دینا, یہ ایمان کا سب سے کم درجے کا ایک شعبہ ہے. لیکن یہ بھی ایمانی خوبی اور ایمانی صفات ہے کہ راستے میں اگر ایک کیل ہو, کانٹا ہو, کوئی کیلے کا چھلکا ہو, کوئی روڑی پتھر, کوئی بھی کانچ, کوئی ایسی چیز کہ جس سے اندازہ ہے کہ گزرنے والے کو اذیت اور تکلیف ہوگی, فرمایا کہ یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بتایا کہ مجھے تمام کے تمام اعمال دکھائے گئے, اچھائیاں بھی برائیاں بھی, اور ان کے اندر فرمایا کہ کم سے کم درجہ بھی دکھایا گیا, اعلی سے اعلی بھی دکھایا گیا. انہیں کم تر درجوں کے اندر فرمایا کہ نیکیوں کے اندر ایک کم تر درجے کا یہ کہ اگر کوئی کیل, کانٹا, کوئی روڑی, پتھر, کوئی ایزا پہنچانے والی چیز راستے میں ہو تو اس کا ہٹا دینا, یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ اور اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور دوسری طرف فرمایا کہ جو گناہوں میں ایک ہلکا درجے کا گناہ دکھایا گیا, وہ کہا کہ انسان کو نزلہ, زکام, کھانسی ہو, اور وہ ریزش اور گندگی اور تھوک اور بلغم وہ سر عام ایسے ہی ڈال دے کہ جس میں دیکھنے والوں کسی اس پر نظر پڑے اور ان کو گھن آ جائے. اس زمانے میں سادہ مسجدیں ہوتی تھیں, مسجدوں میں اس طرح پکے فرش اور قالین نہ تھے, مٹی ہی کی زمین اور مٹی ہی کا فرش اور مسجد, فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی اس طرح تھوک اور بلغم پھینک دے کہ دیکھنے والے کی نظر پڑ جائے تو یہ اللہ کے ہاں برائیوں میں ایک برائی شمار ہوتی ہے. اس قدر صاف ستھری ایک زندگی کا نظام دیا ہے کہ ظلم و زیادتی، کسی کو مارنا پیٹنا اور گالم گلوچ تو بہت دور کی بات ہے. ایک ایسا عمل کہ جو انسان ذاتی عمل سمجھتا ہے، ایک پان کھانے والا پان کھا کے سر راہ پان تھوک دیتا ہے، کسی کی گاڑی کے اوپر پان تھوک دیتا ہے، یہ تو بڑی بات بن جاتی ہے. صرف تھوکا تھا، اس تھوک کے اوپر کسی کی نظر پڑ گئی اور اگلے کو کراہیت آئی. فرمایا کہ یہ بھی گناہوں کی فہرست میں، ایک فہرست میں میں نے دیکھا کم درجے کا گناہ تھا. پھر راستوں کے اندر کچرا ڈالنا، کوڑ کباڑ ڈال دینا، اپنے گھر کا کچرا پڑوس کے آگے ڈال دینا، یہ تو اور زیادہ بھیانک جرم بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دی ہے. فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے سامنے کا حصہ صاف ستھرا رکھا کرو. مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی صاف ہوتا ہے، اور طہارت کا درس دیا پاک و صاف ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی کوڑ کباڑ گند بلے سے کچرے سے. فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے دروازوں کے آس پاس کا حصہ صاف ستھرا رکھا کرو. مومن مسلمان وہ پاکیزہ ہے، اور پاکیزگی کی پسند یہ ایمانی خوبی ہے. اب اس کے برخلاف اگر کوئی شخص راستے میں کچرا پھینک دے، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گلیوں میں گھروں میں اوپر ہی سے کچرا لپیٹا سمیٹ اور پھینک دیا، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گندا پانی فلیٹوں میں سے اوپر سے پوچے ووچے کا پانی گند والا بغیر دیکھے پھینک دیا، اور نیچے گزرنے والا صاف ستھرا، یا کسی کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، کسی کی گاڑی کھڑی ہے، کوئی گزرنے والا اس کے اوپر وہ کچرا گرا، وہ پانی گرا، کس قدر اس کے اوپر تکلیف آ گئی، کس قدر وہ آزمائش میں آ گیا کہ صاف ستھرا انسان چلا جا رہا تھا اور گندگی میں ڈوب گیا. یہ بڑی بڑی اذیت ناک چیزیں بن جاتی ہیں جو ظلم و زیادتی کے اندر آ جاتی ہیں کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ پھر اس کا بھیانک نتیجہ زندگی میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے. کتنی مرتبہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بے جگہ پارکنگ کر دی، راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بے تکی کھڑی کر دی کہ جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو شدید اذیت کا سامنا ہے. تو یہ اذیت انسان کو، سامنے والا کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن اللہ کی طرف سے کسی بھی مومن کو ستانا، انسان کو ستانا، جانور کو ستانا، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانا، یہ انسان کے لیے پھر نقصان کا سامان بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، افضل ترین شعبہ کلمہ توحید کا اقرار ہے، اور کم سے کم ادنا ترین جو درجہ ہے، فرمایا کہ راستے سے اذیت ناک چیز کو ہٹا دیا جائے. پھسلنے والی کوئی بھی چیز ہے، چکنائی والی چیز ہے، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کیلے کے چھلکے پکے فریش پہ کھائے اور ڈال دیے، اگلا آدمی گزرا اور پھسلا، بسا اوقات ہڈی چٹک جاتی ہے، اگلا آدمی کچھ نہ بھی ہو سب کے سامنے گر گیا، بے عزتی ہو جاتی ہے، شرمندگی کے مارے وہ گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، اور ڈالنے والے کو ذرہ برابر احساس نہیں. تو افضل ترین شعبہ بھی بیان فرمایا، اور آپ نے ادنا درجہ بھی بیان فرمایا، اور تیسری چیز فرمائی کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک عظیم الشان شعبہ ہے. ایمان ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے. خیبر کا موقع تھا، قافلہ تھا، اسلامی لشکر پورا گھیراؤ کیے ہوئے، خیبر کا وہ قلعہ سامنے ہے، یہود کا محاصرہ ہے، یہود کی بکریاں لے کر ایک چرواہا باہر نکلا، حبشی النسل تھا، سیافام تھا، نام بھی اس کا اسود تھا، اسود عربی میں کہتے ہیں کالے کلوٹے کو، تو نام ہی اسود پڑا ہوا تھا کالا، اردو میں جیسے ہم نام بگاڑ دیتے ہیں، کسی کو کالو بول دیا، کسی کو کالیا بول دیا، ان کا نام تھا اسود کالا. بکریاں چراتے چراتے دیکھا کہ یہ محاصرہ کیا ہوا ہے، پورا قافلہ آیا ہوا ہے، معلومات تو کروں چکر کیا ہے، آ کے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں تم لوگ یہاں محاصرہ کیے ہوئے، بتایا ساری صورتحال. تو کہا کہ آپ لوگوں کے جو بڑے ہیں میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کہا ہاں، فلانے خیمے میں چلے جاؤ، جا کے ملاقات کرو. وہ اسود آیا، سوچ رہا تھا شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کہ اپنے بڑے سے یوں بولا سامنے جا کے خیمے میں مل لو. وہاں جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، بڑی آسانی سے بغیر کسی پہرے اور چوکیداری کے وہاں ملاقات ہو گئی. پوچھا کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں آپ لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا؟ سارا آپ نے بتا دیا کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مختصراً پوری توحید کا پیغام آپ نے دیا. اس نے کہا کہ اگر یہ پیغام میں قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا، میں تو کالا کلوٹا ہوں، بدبو میرے اندر سے پھوٹ رہی ہے، مجھے تو کوئی معاشرے کے اندر وقت اور اہمیت نہیں دی جاتی. فرمایا کہ اگر تم ہماری دعوت کو قبول کرو، ایمان لے آؤ، تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، اور جو ہمارا وہ تمہارا، اور تمہارا یہ رنگ جو تم کہہ رہے ہو میں کالا کلوٹا ہوں، اس کو اللہ پاک گورا چٹا بنا کے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور تمہاری اس بدبو کو اللہ پاک خوشبو سے معطر کر دیں گے. آپ نے موٹی موٹی اس کو ہدایات دی. دین ایمان اس بات کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اتر گیا کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے لشکر کے سردار، اور ایسے سادے سے خیمے کے اندر، اور بلا روک ٹوک میری آسانی سے ملاقات ہو گئی. جب اس نے یہ باتیں سنی کہ میرا رنگ گورا چٹا ہو جائے گا اور خوشبو مجھ سے پھوٹے گی اور جنت مجھے ملے گی اور اللہ راضی اور میں ان کا بھائی بن جاؤں گا، یہ لوگ مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، تو کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا کہ ہم مذاق نہیں کرتے، یہ حقیقت پر مشتمل ہے. دل میں ایمان اترا، کہا کہ اچھا اگر میں ایمان لے آیا، آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ جیوں تو کیا ملے گا، اور اگر مر گیا تو کیا ملے گا؟ ہم نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، شہادت کا جام پی جاتے ہو، انتقال کر جاتے ہو، تو اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائیں گے براہ راست، اور تمہیں خوشبو میں نہلائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایمان لایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان لے آیا، کہا کہ میرے ساتھ بکریاں ہیں کچھ یہودیوں کی، حالانکہ یہودی نرغے میں ہیں، دشمن کی حیثیت میں ہیں، اور دشمن کو جب پکڑا جائے تو دشمن سارا کا سارا، اس کا مال و متا سارا مال غنیمت بنتا ہے. آپ چاہتے فرماتے کہ بکریوں کے ریوڑے ذرا سائڈ پہ لیا، ہمارے حوالے کرو نا. اب یہاں دشمن ہونے کے باوجود اس کو تکلیف نہ پہنچے کہ دشمن نے اپنی بکریاں اس مالی کے حوالے کی ہیں اور چرواہے کے حوالے کی ہیں بطور امانت. فرمایا کہ بکریاں تمہاری تمہارے پاس ان کی امانت ہیں، یہ امانت جاؤ اپنی آرام سے واپس کر کے آ جاؤ. پورا بکریوں کا ریوڑ ہکایا ہکایا، قلعے کا وہ دروازہ جہاں سے بکریاں واپس اپنی منزل تک پہنچ سکتی تھی، وہاں بکریوں کو حوالے کر کے ہکا کے واپس چلے آئے. ادھر مارکہ شروع ہوا. مارکہ شروع ہونے کے بعد وہی قصہ ہوا جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو احد کے میدان کا حضرت عسیرین کا سنایا تھا، کہ مارکہ شروع ہونے کے بعد جہاں میں شہادت نوش کر گئے. جب جنگ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جاتے تھے، شہادا دیکھتے تھے، زخمیوں کا حال پوچھتے تھے، تو صحابہ کا ایک جھمگٹ نظر آیا. ایک طرف کہ حضرت ایک شخص ہم میں اجنبی دکھائی دے رہا ہے، یہ تو ہم میں کا نہیں ہے لیکن ہماری طرف کا ہے، ہماری صفوں کے اندر یہ مقتول پایا گیا. آپ نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں. فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس نے نہ ایک سجدہ کیا، نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، یہ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے ساری چیزیں تفصیلات معلوم کر کے ایمان قبول کر لیا تھا، اور مجھ سے وعدے وعید سن کر گیا تھا، اور بکریاں حوالے کر کے آیا، ہمارے ساتھ شریک ہوا، جامع شہادت نوش کر گیا. اس وقت میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ پاک نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمایا ہے، اور اس وقت یہ خوشبوؤں میں نہا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اس قدر و منزلت ہے رجوع کرنے والوں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں افضل ترین شعبہ کلیمہ توحید ہے. اس کا پڑھنے والا، اس کا ماننے والا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا، وہ اللہ کے ہاں بڑا معزز اور محترم ہے. اس کی بڑی قدردانی ہوتی ہے کہ وہ حبشی النسل، سیاہ فام، بدبو میں اٹا ہوا، جو اپنے آپ کو اس قدر گرا ہوا سمجھ رہا تھا کہ اس حقیقت کو وہ مذاق سمجھ رہا تھا، اور نصیب ایسے چمکے، سورج نکلا، کافر تھے، سورج غروب ہوا، جنت میں داخل ہو چکے تھے. اور آپ کی زمان مبارک بشارت دے رہی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت الفردوس میں اللہ پاک نے اس کو داخل کیا ہے، اور وہ خوشبوؤں میں نہا رہا ہے. تو ایمان کے شعبوں میں افضل ترین شعبہ کلمہ توحید کا اقرار اور اعتراف، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل ہے، ایمان کی خوبیوں پر عمل ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان کے اندر افضل ترین شعبہ کلمہ توحید کا اقرار اور اعتراف، اور پھر اس کا کم تر درجہ جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، وہ راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا. تو جب راستے سے ایک اذیت والی چیز کا ہٹانا وہ ایک عمل اور نیکیوں کی فہرست میں باقاعدہ اس کو شمار کیا گیا. دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، ابتدا اور انتہا دونوں بیان فرما دیے. حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مومن مسلمان محفوظ رہے. آغاز ہوتا ہے زبان سے. جب انسان غصے میں بھڑکتا ہے، مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے اور برداشت نہیں کرتا، تو زبان سے آغاز ہوتا ہے. بدتمیزی، بد کلامی اور گالم گلوچ کرتے 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 پھر وہ ہاتھ پائے پہ آ جاتا ہے، اور اگر زیادہ زور آور ہو تو پھر وہ ہتھیار بھی چلاتا ہے. ظلم کی چکی میں پھر وہ جس طرح چاہے سامنے والے کو پیستا ہے. تو غرض یہ ہے کہ آپ نے سد باب فرما دیا کہ حقیقت میں سچا پکا مومن مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے لے کر ہاتھ تک از اول تا آخر پورے وجود سے سامنے والا مأمون اور محفوظ ہو. اگر زبان انسان کی بے لگام ہو, ہاتھ اس کے چھوٹے ہوئے ہوں, ذرا ذرا سی بات پہ بدتمیزی بد کلامی کرتا ہو, قلم گلوچ کرتا ہو, مار پٹائی کرتا ہو اور اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہو, تو بے شک وہ اپنے گمان میں تو سمجھتا ہوگا کہ ہم چما دیگر نیست, لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا شرری اور فسادی تصور ہوگا کہ جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, ایسا شخص پھر دنیا کے اندر خمیازہ بھگتتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ انسان محتاط رہے. زبان کا جملہ, ایک ایک جملہ صحیح طرح جچا تلا اور اس کے ہاتھ اور اس کے وجود سے تکلیف پہنچنا, یہ تو بہت دور کی بات تصور ہوتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مریدین میں, میرے تعلق والوں میں اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے, جو تہجد نہیں پڑتا, اشراق عوامین چاش نہیں پڑتا, تو مجھے کوئی صدمہ, کوئی افسوس نہیں ہوتا, کوئی دل کو ٹھیس نہیں پہنچتی کہ چلو ٹھیک ہے نوافل ہیں, معمول پہ عمل کرتا ہے دل باغ باغ ہوتا ہے, معمولات پہ عمل نہیں کر سکتا, فرائض واجبات سے اتنا وقت پر انجام دیتا ہے, تو مجھے اس کے ان نوافل کے چھوڑنے پر کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. لیکن فرمایا کہ اگر مجھے یہ خبر پہنچے اپنے کسی مرید کے بارے میں کہ وہ دوسروں کو ستاتا ہے, دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, فرمایا کہ مجھے اس قدر گہرا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ تو انسان نہ بنا, آدمی نہ بنا, ہم سے تعلق ہونے کے باوجود لاکھ وہ تہجد پڑھے, سوم و صلات کا پابند ہو, ذکر و اذکار کرتا ہو, تلاوت کلام پاک کرتا ہو, اگر وہ سدھرا نہیں, اگر دوسروں کو وہ ستاتا ہے, فرمایا کہ مجھے اس قدر گہرا صدمہ ہوتا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو آدمی بننا ہو میرے پاس آیا کرے, اگر کسی کو صوفی اور درویش بننا ہو تو کسی اور پیر سے تعلق قائم کر لے. ہمارے یہاں صوفی اور درویش نہیں بناتے, ہم انسان کو آدمی بناتے ہیں. یہ آدمی تبھی آدمی بنتا ہے, دیکھنے میں تو سارے انسان دکھائی دیتے ہیں, لیکن انسان کے اندر جو آدمیت ہے, جو حقیقت میں جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتا ہے, خوبیوں سے آراستہ کرتا ہے, وہ انسان کے اندر آدمیت ہے. وہ خوبیوں کا مالک ہو, ہنر مند ہو, سعادت مند ہو, اور وہ سامنے والے کے حقوق کو جانتا ہو, نکھار کو جانتا ہو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کو ستانا, اذیت دینا, ظلم و زیادتی کرنا, یہ فرمایا کرتے تھے گناہ کبیرہ ہے, اس سے بھی اسی طرح بچنا ضروری ہے جس طرح ہم شراب سے بچتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں, چوری اور ڈاکے سے بچتے ہیں. اس کو تو انسان بڑا گناہ سمجھتا ہے, جرم سمجھتا ہے, لیکن اس چیز کو انسان بڑا ہلکا سمجھتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچ جائے, سفر کے اندر کوئی ہم سفر ہے اس کو تکلیف پہنچ جائے, کسی سے بھی واسطہ پڑا, ذرا سی کوئی بات چیت ہوئی, ہم اس پہ برس پڑے اور اس پر حاوی ہو کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے, ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اچھی طرح اس کی بولتی بند کر دی, حالانکہ بسا اوقات ہم زیادتی کر رہے ہوتے. یہ چیز پھر انسانیت نہیں, یہ پھر آدمیت نہیں, یہ انسان پھر وہی ہوا کہ جو اپنی منمانی کرنے والا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ بیوی پر انسان برس جائے, بچوں کے اوپر انسان شعلے برسانے لگے, اپنے دوست و یاروں کے اوپر اور اپنے تعلق والوں کے اوپر, اپنے ماتحتوں کے اوپر انسان آگ کے انگارے بن کر برسے, تو یہ پھر انسان حقیقت میں آدمی نہیں. بھلے وہ جتنی تہجدیں پڑھتا ہو, دو خواتین کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا, ایک کی تعریف ہوئی کہ بہت سوم و صلات کی پابند ہے, تہجد گزار ہے, عبادت گزار ہے, لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے, پڑوسی اسے تنگ ہے, فرمایا جہنمی ہے. دوسری خاتون کا تذکرہ آیا, کہا کہ عبادات کی تو پابند ہے لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی, عبادات تو اللہ پاک نے فرض رکھی ہے, نماز, روزہ, حج, زکات. فرمایا کہ فرائض اور واجبات کو تو اہتمام کرتی ہے لیکن اضافی نوافل کا اہتمام نہیں کرتی, لیکن پڑوسیوں کا بڑا دھیان رکھتی ہے, بڑا خیال رکھتی ہے. فرمایا جنتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک سے دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہے, دوسرے سے دوسرے کو سکون, خوشی اور راحت اور آرام پہنچ رہا ہے. تو انسان ایسا پر امن ہو کہ اس کی ذات سے دوسرے کے اوپر ذرہ برابر ظلم و زیادتی نہ ہو. زیادتی, انسان تو انسان, مومن مسلمان تو بہت اونچی چیز ہے. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بیت اللہ تیری عظمت کو سلام, تیری شان و شوکت کو سلام, کیا ہی تیری عظمت ہے، کیا ہی تیری شان و شوکت ہے، کس قدر عظمت و جاہ و جلال سے اللہ پاک نے تجھ کو نوازا، لیکن مومن مسلمان کی عظمت شان و شوکت تجھ سے بھی بڑھ کر اللہ پاک نے رکھی ہے، تو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظیم الشان مومن مسلمان ہے، اس کی تو شان و شوکت کا کیا کہنا، ایک عام انسان کیوں نہ ہو بھلے غیر مسلم ہو، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا لحاظ، اور اس سے پھر نیچے آ جائیں جانور، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. میں نے عرض کیا تھا گدھے کے اوپر پان کی پچکاری مارنے پر اللہ پاک کا وبال آ گیا تھا کہ تم نے اس کو بیارو مددگار سمجھا، اس کا کوئی والی وارث، کوئی پرسان حال، کوئی اس کا طرفدار نہیں ہے. کتنے موقع ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن طرفدار بنوں گا، کفیل اور وکیل بنوں گا. من جملہ ان میں ایک یتیم ہے کہ جس نے یتیم کو ستایا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کا طرفدار بن کے اس کی وکالت کر کے اس کے لیے آؤں گا اور ظالم سے انصاف دلواؤں گا. اور بھی کئی ایک مواقع ایسے ہیں جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کریں گے ایسے مظلومین کا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حقوق ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، ظلم و زیادتی ایسی ہے کہ اگر کسی معمولی جانور کے اوپر بھی ظلم و زیادتی ہو جائے بسا اوقات خطرناک وبال آتا ہے. ایک علاقے میں قتل ہوا، چار افراد قاتل کی حیثیت سے پکڑے گئے، اور اس علاقے کے بڑے چودھری صاحب، زمیندار، مال و دولت والے، وہ بھی قاتلین کی فہرست میں چار افراد میں کہ ایک. سارے لوگ حیران ہیں کہ چودھری صاحب تو قاتل نہیں ہے، لیکن مقدمہ پورا ان کے اوپر ثابت ہو گیا، ان چاروں افراد کے لیے قتل کا مقدمہ ہوا. حقیقت جاننے والوں نے پھر یہ حقیقت بتائی کہ چودھری صاحب بھی معصوم نہیں ہے، یہ بھی قاتلین میں شامل ہیں. قتل تو ہوا تھا محلے میں ایک نوجوان کا، جس میں پکڑ دھکڑ ہوئی، چار قاتل اس میں ملوث پائے گئے. چودھری صاحب اس قتل کے کیس میں تو بے قصور تھے، لیکن ایک اور قصور کے اندر جو دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے حقیقت حال بتائی کہ چودھری صاحب کا گائےوں اور بھینس کا بھاڑا تھا، تازہ تازہ دودھ نکلتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، کوئی کتیا اپنے بچوں کے ساتھ وہاں باڑے کے آس پاس کہیں ہوگی، تو دودھ نکل رہا تھا بالٹی کے اندر بھینسوں کا تازہ تازہ. تو جانور تو جانور ہے، بھوک اور پیاس سے بےتاب ہو کر اس نے اس بالٹی کے اندر، بھرے ہوئے بالٹی کے اندر منہ مار دیا. چودھری صاحب نے جب یہ دیکھا تیش میں آ گئے کہ اتنا بھرا ہوا بالٹی کا دودھ اس نے ضائع کر دیا. اس کو بھکایا، دھکیلا، ہکایا، تو کتیا اپنے بچوں کو لے کر بھاگی. سامنے کے قریب میں کوئی غار تھی، جو اس کتیا کا ڈیرا اور اڈا ہوگا، گھر بسیرا ہوگا، وہاں جا کے وہ چھپ گئی. تو چودھری صاحب نے اپنی انانیت کے اندر مزدور مستری بلا کر اس کی غار کا منہ بند کر دیا. وہ کتیا بیچاری اپنے بچوں سمیت اندر بند کی بند رہ گئی. کس طرح وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ مرے ہوں گے علمان والحفیظ. تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ چودھری صاحب بھی بے قصور نہیں ہے، ہم سب کے سامنے چونکہ بلبوتا تھا، وہ تھا زور تھا طاقت کے بلبوتے پر، سب کے سامنے اپنے غصے کی بھڑاس نکال کے ایک معصوم جانور کو اس قصور کے اوپر مار پیٹ کے غار کے اندر زندہ بند کر دیا. اللہ کی ہاں دیر ہوتی ہے، بسا اوقات اندھیر نہیں ہوتی. انسان کب کرتا ہے اور کب اس کے سامنے آتا ہے، تو وہ بھی پھر انہی قاتلین میں شمار ہو کے پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے. مت ستا غریب کو، غریب رو دے گا، سن لے گا اس کا خدا، تجھے دنیا سے کھو دے گا. ایک موقع تھا کسی علاقے میں سور وغیرہ زدہ ہو گئے، تو لوگوں نے محاصرہ کیا، اور ان سوروں کو، افغانستان کے کابل کا شہر کا قصہ ہے، لوگوں نے محاصرہ کر کے ان کو گھیر کے چاروں طرف گھاس پھوس کر کے آگ لگا دی. بیچ میں بےچارے وہ محصور ہیں اور چاروں طرف سے آگ لگا کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والوں میں باقاعدہ ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کا یہ بیان ہے، ان سے جب دیکھنے والے نے بیان کیا تھا، کہا کہ انہیں سوروں میں سے ایک سور نکل کر آیا بے بسی کے ساتھ کہ چاروں طرف آگ لگ چکی ہے، اور اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، ایک خاص آواز نکالی، اپنی چونچ تھوتنی اوپر کر کے آواز نکالی. دیکھنے میں سور ہے، نجس العین ہے، لیکن نہ جانے اس نے اللہ سے کیا فریاد کی ہوگی کہ آنن فانن اللہ پاک نے بادل بھیج کے بارش برسا کے آگ بجھا دی. لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی کہ نہ بارش کا موسم تھا، نہ بارش کا کوئی تصور اور گمان تھا، لیکن اس سور کی فریاد پر بھی اللہ پاک نے بارش بھیج کر اپنی مدد دکھا دی کہ ہماری معصوم مخلوق کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو. ستاتے ہو تو طریقہ کار کے مطابق جو طریقہ ہو اس کو اپناؤ، لیکن اس طرح بے بسی کے ساتھ ان کو آگ میں زندہ جلا دینا، اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ بادل بھیج کے آگ بجھا کر دکھا دیا کہ ہماری اس مظلوم مخلوق کو بے قصور اس طرح جلا کر اذیت میں مت ڈالو. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، معاملات کی نگرانی ہو رہی ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے. تو ظلم و زیادتی بسا اوقات بہت بھیانک انجام ظالم کے ساتھ لاتی ہے. بسا اوقات ظلم و زیادتی کرنے والا ظلم کے وقت اپنی فرعونیت اور انانیت کے اندر سب کچھ بھول جاتا ہے کہ میرے پیچھے بھی آل اولاد بال بچے ہیں, بیوی ہے, گھرانہ ہے, ظلم کر جاتا ہے. پھر بعد میں جو حالات آتے ہیں الامان والحفیظ کے ناقابل بیان ہوا کرتے ہیں. ایک شخص تھا, بڑی محنت پیسہ پائی جمع کر کے اس نے شادی کی, اور شادی کے بعد جب اپنی دلہن کو لے آیا تو برابر ہی میں پڑوسی گنڈا بدماش تھا کہ اس کی نظر پڑ گئی دلہن پر. تو رات کو اس نے اس کے گھر کے اندر دھاوا بولا اسلحے کے بلبوتے پر, کہا کہ یہ تیری بیوی نہیں میری بیوی بنے گی. وہ بیچارہ منت سماجت کرتا رہ گیا, بھائی میں نے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے شادی کی ہے اور میں تو غریب آدمی ہوں, منت سماجت کرتا رہا. وہ بالکل تیار تھا کہ اس کو قتل کرے, ایک جنون اس پر طاری تھا. بالکل جب موت سامنے منڈلانے لگی تو یہ مظلوم بیچارہ اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے مجبور ہو کر اس عورت کو طلاق دی, بالکل نئی نویلی دلہن کو. لیکن اس نے ساتھ میں جملہ کہا کہ ٹھیک ہے تم تو مجھ پر حاوی ہو گئے, میری بیوی مجھ سے چھین رہے ہو, لیکن تم سے بھی زیادہ طاقتور ایک ذات موجود ہے, اپنا معاملہ میں اس کے حوالے کرتا ہوں. یہ کہا اور اس کو زبردستی طلاق دلوا کر یہ خوش ہو کر چلا گیا کہ اب میں اس سے شادی رچاؤں گا. اس کے یہاں بھی اللہ پاک نے ایسا غیبی معاملہ کیا کہ مظلوم کی آہ بسا اوقات بہت جلدی فیصلے اتروا لیتی ہے. اس کے ہاں گھر میں ایک اچھا خاصا صحت مند بیل پلا ہوا تھا, مدت سے پلا چلا آ رہا تھا, دانا پانی کرتا تھا. آج جب اس بیل کو دانا پانی دینے کے لیے گیا تو بیل بکھر گیا, اور بکھرنے کے بعد جنونی ہو کر اس نے اس کو مارنا شروع کیا, اور یہ ایسا بے قابو ہوا کہ اس بیل کے سنگوں سے روند گیا اور اسی بیل نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بعض دفعہ اللہ پاک اپنی مار اس طرح دکھاتے ہیں کہ کسی انسان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. الامان والحفیظ, بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں, بڑی بڑی مشکلات, بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں, انسان دیکھتا ہے کہ یار چٹ پٹ آنن فان یہ کیوں دنیا سے اٹھ گیا. جب بعد میں حقیقت کھلتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اچھا کسی کو ستا کر آیا تھا, کہ گھر میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوتا انسان کو. تو ظلم و زیادتی, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا, کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کی زمین پر, کسی کی جائیداد پر, کسی کے مکان پر, دکان پر, اس طرح اس طرح قبضے جما کر کسی کی عزت کو پامال کر کے کسی کے مال و دولت کو زور زبردستی کے ساتھ چھین کر, بعض دفعہ انسان بے بسی کے عالم میں بالکل فریاد کرتا وہ بس آسمان کو تکتا ہے, یہی درخواست اللہ کے ہاں کافی ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ہر خوبی سے آراستہ ہو. تو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی کو میں نے خود اپنی ذات پر حرام کیا اور تمہارے لیے بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا, لہذا ظلم و زیادتی مت کرو, تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے. ساس اپنی بہوؤں پر جو ظلم کی چکی چلاتی ہیں, بساؤں کا جب بہوؤں بیچاری داستان سناتی ہیں تو داستان کم اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی زیادہ ٹپکتی ہے کہ زبان سے زیادہ وہ آنکھوں سے آنسو اس قدر ٹپکتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کس قدر گھروں کے اندر بھی ظلم کی چکیاں چلتی ہیں. بعض دفعہ اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے, بعض دفعہ جس کا جہاں بس چلتا ہے اپنے ماتحتوں کے اوپر اس قدر ظلم و زیادتی کے عمل ہوتے ہیں اور اپنی تہیں خوش ہوتے ہیں کہ میں تو دل کا صاف ہوں, میں تو منہ کا صاف ہوں, اور میں اس طرح اور میں اس طرح, لیکن وہ ظلم کی چکی ایسی چلا رہے ہوتے ہیں کہ خود جیتے جی اپنے گھر کو جہنم بنایا ہوا ہوتا ہے. تو ظلم ایک ایسا عمل ہے, فرمایا کہ او ظلم و ظلمات یوم القیامہ, دنیا میں کیا ہوا ایک ظلم آخرت میں ایک اندھیرا نہیں بے شمار اندھیروں کی شکل میں انسان کو ڈھانپے ہوئے ہوگا. اس قدر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے کہ انسان کا وہاں ایک قدم بڑھانا بھی آگے مشکل اور دشوار ہوگا. تو اپنی زندگی کا انسان جائزہ لے کہ میری زندگی میں کہیں ایک چیوٹی بھی اگر وہ انسان کو تکلیف نہ پہنچا رہی ہو. حدیث مبارک میں ایک ضابطہ سکھایا کہ جو موزی آپ کو تکلیف پہنچائے, کوئی بھی جانور ہو, جو موزی ہو, سانپ ہے, بچھو ہے, کوئی بھی زہریلا جانور ہے جو ہمارے گھر میں ہماری حدود میں ایسا ہو جسے ہمیں اذیت اور نقصان کا اندیشہ ہو, فرمایا اقتل الموزی قبل الایذاء, موزی کو ایذا پہنچانے سے پہلے مار دو. لیکن اس کے علاوہ جو چیز ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے, جس کی ایذا رسانی کا ہمیں خطرہ نہیں, اس کو بھی بلا وجہ مارنا ناجائز اور حرام ہے. جان جان ہے, روح روح ہے, بھلے وہ چیوٹی کی کیوں نہ ہو, ایک بے قصور چیوٹی اور مکھی بھی اگر بلا وجہ اس کو مارا جا رہا ہے تو ہم نے ایک جان کا قتل کیا ہے. آخرت میں بدلہ دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا کہ اس معصوم جان کو ناحق کیوں قتل کیا. ہاں جہاں اذیت ہو, گھر کے اندر لال بیگ ہے، چھپکلی ہے، کاکروچ ہیں، چیونٹیاں ہیں، کھٹمل ہے، مچھر ہیں، یہ ایزا کی چیزیں ہیں، ان کا صفایا کرنے کی اجازت ہے. لیکن جو ہماری زندگی سے جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، بلا وجہ انسان مخلوق خدا کو مارتا پھرے اور ہزاروں کی تعداد میں رون دے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی فکر کو ظاہر کیا کہ جب لشکر سلیمان چلتا چلا آ رہا تھا، وہ چیونٹیوں کے سردار نے پکارا کہ چلو چلو جلدی جلدی زیر زمین اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے، ان کو بھی اپنی جان عزیز ہے. ایک جانور کو بھی جب ہم مارنے لگتے ہیں، وہ بھی جان بچانے کی آخری کوشش تک بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، جان بچاتا ہے. تو کہا کہ اس چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ رون ڈالیں. تو جان ہر ایک کو عزیز ہو، تو بلا وجہ بغیر کسی تکلیف پہنچانے والی کسی بھی مخلوق کو ناحق مارنا، یہ بھی قتل ناحق میں آ جاتا ہے. تو انسان کے ہاتھ سے، زبان سے، وجود سے ہمیشہ سامنے والی مخلوق معمور اور محفوظ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں. الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا کہ رحم کرنے والوں، ترس کھانے والوں ترس کھاؤ، زمین والوں پر آسمان والا تم پر ترس کھائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو رحم کا اور ترس کھانے کا، نرمی کا ہمیں درس دیا گیا، ظلم و زیادتی، سختی آج تو اس قدر. ہمارے ایک استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تو معاشرے میں دیکھتا ہوں، بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار انسان ہیں اور وہ دروش خدا مست، فرماتے ہیں کہ میں تو معاشرے میں لوگوں سے واسطہ پڑتا دیکھتا ہوں تو مجھے سارے کتے، بھیڑیے اور درندے دکھائی دیتے ہیں. حقیقت بھی یہ ہے، انسان ذرا سی چوک کر جاتا ہے ڈر لگتا ہے کہ اللہ خیر سامنے والا اب کیسے برسے گا. جوان ہو تو فوراً مہاتاپائی پہ آ جاتا ہے، اور ویسے ہو تو وہ زبان کے ذریعے برستا ہے. اسلامی معاشرہ ہے، مومن مسلمان ہے، انما المؤمنون اخوة، لیکن اس قدر ہم آپس میں درندگی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کو کھاؤں پھاڑو بن چکے ہیں کہ ذرا سی کوئی چوک ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جائے، ٹریفک کے اندر چلاتے وقت کوئی ذرا سی معمولی سی خامی ہو جائے، اس وقت جو سامنے والا برستا ہے اور بعض دفعہ ہاتھاپائی کر کے بیچ روڈ کے اوپر جو تماشا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان بالکل بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بڑی بڑی ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، ہاتھ کی صفائی دکھا کر بعد میں کارنامے بیان کرتے ہیں، کسی کی ہڈی چٹکی ہوئی ہے کہ یو میں نے یہ سے مارا، میں نے ویسے مارا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر اس کا کارنامہ کہ یہ ظلم و زیادتیاں اس قدر بھیانک عمل ہے. جو ظلم کرتے تھے ایک ظالم، تو ہم نے دیکھا کہ اس نے سرعام اسی محلے کے اندر ظلم و زیادتی کرتا تھا، چٹ پٹ جوانی کے اندر ایسے موت کے گھاٹ اترا کہ الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی اس کی ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. ایک اور جوان تھا، وہ بھی یہاں آتا تھا والد مسجد کے بعد دم کرانے. ظلم و زیادتی جب ہنگامے پھوٹتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، بڑے سرگرم عمل ہوتے تھے، لوٹ مار کے اندر، دوسروں کو ستانے میں، مار پٹائی کٹائی کے اندر نامی گرامی تھے. بعد میں وہ جیا، لیکن پیٹ میں اس قدر شدید درد اس کے اٹھتا تھا کہ اس کو کسی پل چین نہیں آتا تھا، ابا کے بعد دم کرانے آتا تھا. حقیقت سامنے تھی کہ کس کس پر اس نے ظلم و زیادتیاں کی تھی. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ظلم و زیادتی سے بچائے، ہماری زبان سے لے کر ہاتھ تک ہر قسم کی زیادتیوں سے اللہ پاک ہماری وجود کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماں باپ کو ستانا، ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو گناہ پر عار دلانا، تکبر کا عمل چاہے قولی ہو یا عملی ہو، یہ چار گنا ایسے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ چار گنا سر دست ایسے ہیں کہ ہاتھ کے ہاتھ ان کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور بھی ضرور مل کر رہتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. محمد اشرف صدیقی صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کا آفس میں کوئی انٹرویو، دعا فرمائے کہ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے آراستہ فرمائے. یا اللہ اس ایمان کی خوبیوں سے بھی ہم سب کو متصف فرمائیے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، ہمارے وجود کو ایسا یا اللہ پر امن بنائیے، اس کا مصداق بنائیے، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اے الہ العالمین، ہمارے وجود سے ہمیشہ محبتیں، پیار اور یا اللہ اپنائیت کے بول نکلیں، ہمارے وجود سے کبھی بھی ذرہ برابر کسی کے ذات کو تکلیف نہ پہنچے. اے الہ العالمین، جو آپ نے نازک حقوق رکھے رشتوں کے، پڑوسیوں کے، دوست اور احباب کے، متعلقین کے، ان تمام حقوق کی ہمیں رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو حقیقت میں آدمی بنائیے، سچے پکے جو اوصاف ہیں یا اللہ ان سے ہمیں آراستہ فرمائیے، ہماری ذات سے کبھی بھی کسی کو یا اللہ ذرہ برابر جو تکلیف نہ پہنچے، اور جو پہنچی ہو تو یا اللہ ہمیں تمام کے تمام ان کوتاہیوں سے یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. زندگی میں یا اللہ اپنے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، ہم سے زندگی بھر میں جو کمی کوتاہیاں، جو قصور ہوئے، یا اللہ ہمارے تمام قصور اور کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارا یہاں کہنا اور سننا قبول و منظور فرما کر ہم سب کو صحیح صاف ستھری پاکیزہ محبت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانا ہمارے لیے آسان بنائیے. ظاہر اور باطن ہمارا سنوار دیجیے. ہماری تمام مشکلات کو آسان بنائیے، مسائل کو حل فرمائیے. اے الہ العالمین، جو بھی ہماری من کی مرادیں ہیں پوری فرما دیجیے. ہم سب کو اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، مقروض حضرات کو قرض کے بہت سے خلاصی عطا فرمائیے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. جن کے روزگار لگے میں برکتیں عطا فرمائیے. بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے. جو صاحب اولاد ہیں ماں باپ کے لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. خوشیاں ہی خوشیاں دکھائیے. سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے. عافیت ہی عافیت عطا فرمائیے. اپنی کامل رضا سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارا یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرما کر ہم سب کو آئندہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے. سابقہ زندگی میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ان سب کو یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما کر پاک فرما دیجیے. سچی پکی توبہ نصیب فرمائیے. مبارک لمحات ہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لمحات میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کی رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور آپ کے منادی مؤذنین اذان کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ان لمحات میں ہماری مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت کاملہ فرما دیجیے. اے الہ العالمین، پاکیزگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ صحبت نصیب فرمائیے، پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے، حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارا یہاں آنا قبول فرمائیے. اس سب کو یا اللہ اپنی خالص محبت کا ذریعہ اور سامان بنائیے. الحب فی اللہ کا مصداق بنائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک و نیک بنا دیجیے. ہم سب کے گھروں کے ماحول کو اچھا اور مبارک بنائیے. محبتیں نصیب فرمائیے. اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، جو ہمارے اندر بد اخلاقیاں ہیں سارے بد اخلاقیوں سے ہمیں نجات نصیب فرما کر حسن اخلاق کا پیکر بنا دیجیے. یا اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام خیر و بھلائیاں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں بھی تمام شرور و فتنوں سے پناہ نصیب فرما کر بخشا بخشایا بنا دیجیے. اے الہ العالمین، ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے، وبائی اور موروثی بیماریوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. وطن عزیز کی حفاظت فرمائیے. سرحدوں کے اور محافظوں کی حفاظت فرمائیے. چپے چپے کی حفاظت فرمائیے. ملک و ملت کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، عوام کو بھی حکام کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. پورے عالم اسلام کی امت مسلمہ کی حالت کو سدھار دیجیے. اے الہ العالمین، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. اسلام کا یا اللہ سر بلندی کا سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.